أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفبعذابنا يستعجلون. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم آمنت بالله صدق الله العظيم کیا یہ لوگ ہمارے عذاب کو جلدی مانگ رہے ہیں؟ آپ کا کیا خیال ہے اگر ہم ان کو کئی سال تک عیش دیتے رہیں پھر ان کے پاس وہ عذاب آ جائے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے تو ان کے کوئی کام نہیں آئیں گی وہ عیش کی چیزیں جو ان کو دی گئی ہیں اور ہم نے کوئی بستی ہلاک نہیں کی مگر اس بستی کے لیے خبردار کرنے والے لوگ تھے جو نصیحت کرتے رہے اور ہم ظلم کرنے والے نہیں ہیں اور یہ قرآن شیاطین لے کر نازل نہیں ہوئے اور یہ قرآن شیاطین کے لیے مناسب بھی نہیں ہے اور وہ اس کی استطاعت بھی نہیں رکھتے اور یہ شیاطین وحی کے سننے سے دور کر دیے گئے ہیں تو آپ اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو مت پکاریے کہ آپ بھی ان لوگوں میں سے ہو جائیں گے جن کو عذاب دیا جاتا ہے اور آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو خبردار کرتے رہیے اور اپنا بازو جھکا کے رکھیے ان مومنین کے لیے جو آپ کی پیروی کر رہے ہوں اور اگر یہ لوگ آپ کی نافرمانی کریں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں بری ہوں ان تمام چیزوں سے جن کو تم کر رہے ہو، اور آپ بھروسہ کیجئے اس اللہ پر جو غالب ہے، رحم کرنے والا ہے، جو آپ کو دیکھ رہا ہے جب آپ کھڑے ہوتے ہیں اور آپ نمازیوں کے اندر نقل و حرکت کرتے ہیں، بے شک اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ یہ ان آیات مبارکہ کا ترجمہ جو آج کی مجلس میں تلاوت کی گئی ہیں، اور یہ سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 204 سے لے کر 220 تک کی آیات تھیں۔ ان آیات میں سے پہلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اف بعذابنا یستعجلون، کیا یہ لوگ ہمارے عذاب میں جلدی مچا رہے ہیں، یعنی ہمارے عذاب کو جلدی جلدی طلب کر رہے ہیں۔ یہ جو مشرکین تھے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے کہ جس عذاب کی تم خبر دے رہے ہو وہ جلدی لے آؤ۔ مقصد ان کا یہ تھا کہ تم عذاب سے ویسے ہی ڈرا رہے ہو، کوئی عذاب آنے والا نہیں ہے، اور آپ سے پہلے جتنے انبیاء کرام علیہ السلام آئے ان کا بھی کچھ یہی معاملہ تھا کہ ان کی قوموں نے بھی انبیاء کرام علیہ السلام کی بات نہیں مانی، اور جب انبیاء کرام علیہ السلام نے انہیں بتایا اور سمجھایا کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اس کے برے نتائج نکلیں گے، اللہ کا عذاب آ سکتا ہے اور مرنے کے بعد تو آئے گا ہی آئے گا، تو وہ یہ کہتے تھے کہ تم عذاب جلدی لے آؤ، مذاق اڑانے کے لیے اور استہزاء کرنے کے لیے۔ تو یہاں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ اف بعذابنا یستعجلون، کیا یہ لوگ ہمارے عذاب کو جلدی جلدی طلب کر رہے ہیں۔ افرأیت ان متعناہم سنین، آپ کا کیا خیال ہے اگر ہم ان کو سالا سال عیش دیں۔ افرأیت، رعا یرا کے معنی دیکھنے کے ہوتے ہیں، لیکن کبھی دیکھنا آنکھوں سے دیکھنا ہوتا ہے اور کبھی دیکھنا دل سے دیکھنا ہوتا ہے، اسی لیے بعض جگہوں میں اس کے معنی ہوتے ہیں دیکھنے کے، اور بعض جگہوں میں اس کے معنی ہوتے ہیں خیال کرنے کے۔ اردو میں بھی ہم کہتے ہیں بھئی آپ کی کیا رائے ہے، تو یہ رائے جو ہے یہ خود رعا یرا ہے، اور رعا یرا کے معنی ہوتے ہیں دیکھنے کے، یعنی آپ کیا دیکھ رہے ہیں، آپ کیا سمجھ رہے ہیں۔ تو یہاں بھی رویت سے رویت قلبیہ مراد ہے۔ تو فرمایا افرأیت ان متعناہم سنین ثم جاءہم ما کانوا یوعدون ما اغنا عنہم ما کانوا یمتعون، آپ کا کیا خیال ہے اگر ہم ان کو عیش کی چیزیں دیتے رہیں سال سال، پھر ان کے پاس وہ عذاب یا وہ موت آ جائے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، تو ان کے کوئی کام نہیں آئیں گی وہ عیش کی چیزیں جو ان کو دی گئی ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ اگر آدمی اس دنیا کے اندر 60 سال رہے، 70 سال رہے، 80 سال رہے، 90 سال رہے، 100 سال رہے اور عیش ہی کرتا رہے، تو بھی مرنے کے بعد اور مرنے کے وقت وہ سارا عیش ختم ہو جاتا ہے، اور جو عیش کی چیزیں ان میں سے کوئی کام نہیں آتی۔ بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے حکمران، مالدار، وڈیرے، جاگیردار، زمیندار، کیا کیا نعمتیں ان کے پاس ہوتی ہیں، لیکن جب مرنے کا وقت آتا ہے کوئی نعمت ان کے کام نہیں آتی۔ جس طرح خالی ہاتھ اس دنیا میں آئے تھے اسی طرح خالی ہاتھ جانا پڑتا ہے، اور ان نعمتوں کی وجہ سے وہ اپنی موت کو یا اللہ کے عذاب کو نہیں روک سکتے۔ ویسے بھی ہم کہتے تو ہیں کہ 70 سال عیش کی حقیقت میں جو شروع کا زمانہ ہے لڑکپن کا اور پھر محنت کا، عیش تو کچھ ہی عرصے وہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد جب بڈھے ہونے لگے، نہ دانت کام کر رہے ہیں، نہ میدا صحیح کام کر رہا ہے، یہ تکلیف ہے، چھوٹی سی وہ تکلیف ہے، تو عیش ویسے ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ بہرحال قرآن مجید نے یہاں یہ بات فرمائی کہ افرأیت ان متعناہم سنین، آپ کا کیا خیال ہے اگر ہم ان کو سالہ سال ساز و سامان دیں، متعناہم، اس کا متع یمتعو کے معنی ہوتے ہیں فائدہ پہنچانا، سامان عیش دینا. حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ کیا فائدے کا، اور حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے سامان عیش کا کیا. ادھر آسان ہے. تو اگر آپ کا کیا خیال ہے اگر ہم عیش کا سامان ان کو دیتے رہے سال سال تک، ثم جاءہم ما کانوا یوعدون، اور پھر ان کے پاس وہ چیز آ جائے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے. اب وہ چیز کیا ہے؟ یا تو عذاب ہے یا موت ہے، کیونکہ کبھی تو موت سے پہلے عذاب ظاہر ہو جاتا ہے مختلف شکلوں میں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عذاب تو ظاہر نہیں ہوتا، موت نارمل ہوتی ہے، لیکن اس موت کے ساتھ ہی فوراً اللہ کا عذاب شروع ہو جاتا ہے، اس کا بھی اللہ تعالی کی طرف سے وعدہ ہے. تو قرآن نے فرمایا کہ آپ کا کیا خیال ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا آپ کا کیا خیال ہے اگر ہم ان کو سال سال تک سامان عیش دیتے رہے، ثم جاءہم ما کانوا یوعدون، اور پھر ان کے پاس وہ چیز آ جائے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، یعنی موت آ جائے، عذاب آ جائے، ما اغنا عنہم ما کانوا یمتعون، تو کوئی کام نہیں آئیں گے وہ سامان جو ان کو عیش کے طور پر دیے جا رہے تھے. ما اغنا عنہم، کوئی کام نہیں آئیں گے، ما کانوا یمتعون، وہ سامان جو ان کو عیش کے طور پر دیے جا رہے تھے. جب موت کا وقت آتا ہے جتنا سامان عیش ہے ان میں سے کوئی کام نہیں آتا، کوئی تدبیر کام نہیں آتی. وہ کسی کا عربی شاعر کا شعر ہے، اذا المنیت انشبت اصفارها الفیت کل تمیمت لا تنفع، جب موت اپنے پنجے گاڑ لیتی ہے پھر تم دیکھتے ہو کہ کوئی تعویذ نفع نہیں دیتا، پھر نہ ڈاکٹر انجیکشن لیے کھڑے ہیں اس کا کوئی فائدہ ہوتا ہے، پھوکے مارنے والے ہیں پھوکے مار رہے ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جب موت کا وقت آتا ہے تو الفیت کل تمیمت لا تنفع، تو طرح طرح کے ڈاکٹر موجود ہوتے ہیں، حکیم ہوتے ہیں، تدبیریں ہوتی ہیں، دل چلانے والی مشینیں ہوتی ہیں، سانس پہنچانے والی مشینیں ہوتی ہیں، لیکن کوئی چیز انسان کے کام نہیں آتی. سارا سامان عیش موجود ہوتا ہے، سارا سامان طب موجود ہوتا ہے، لیکن کوئی انسان کے کام نہیں آتا. اس کو قرآن فرما رہا ہے کہ آپ کا کیا خیال ہے اگر ہم ان کو سال سال تک نعمتیں دیں پھر ان کے پاس وہ چیز آ جائے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا تھا، تو کوئی فائدہ نہیں دیں گی وہ چیزیں جو عیش کے طور پر ان کو دی گئی تھی. اگلی آیت میں اللہ تعالی نے فرمایا وما اہلکنا من قریتن الا لہا منذرون ذکرا وما کنا ظالمین، اور ہم نے کوئی بستی ہلاک نہیں کی مگر یہ کہ اس کے لیے ڈرانے والے خبردار کرنے والے تھے، جو نصیحت کے طور پر ان کو ڈراتے تھے. وما کنا ظالمین، اور ہم ظلم کرنے والے نہیں ہیں. یہاں اللہ تعالی نے دو باتیں ارشاد فرمائی. ایک بات تو یہ ارشاد فرمائی کہ کسی بھی بستی پر عذاب نہیں آتا جب تک کہ اس بستی کی طرف انبیاء کرام علیہم السلام یا ان کے نائبین کو نہ بھیجا جائے اور اتمام حجت کر دی جائے. تو ما اہلکنا من قریتن، ہم نے کسی بستی کو ہلاک نہیں کیا، الا لہا منذرون، مگر یہ کہ اس بستی کے لیے ڈرانے والے ہوتے ہیں. منذر ڈرانے والا، اور اس کا ترجمہ ایک اور بھی ہے خبردار کرنے والا، دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں. اردو میں عام طور سے انذار کہتے ہیں ڈرانے کو، لیکن انذار کے معنی خبردار کرنے کی بھی ہوتے ہیں. اب اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کے آگے ایک لفظ ذکر کیا ذکرا، الا لہا منذرون ذکرا، اور یہ معانقہ ہے، اور اس معانقہ کے اندر یا تو آپ وقف کریں گے منذرون پر اور ذکرہ سے ابتدا کریں گے، یا آپ منذرون ذکرہ پر وقف کریں گے اور پھر آگے وما کنا ظالمین علیحدہ پڑھیں گے. اس کو معانقہ کہا جاتا ہے، اور یہ قرآن مجید کے نسخوں کے اندر میم عین لکھا ہوتا ہے کہ یا تو آپ اس ذکرہ کو پیچھے کے ساتھ متعلق کر لیں اور اس طرح پڑھیں وما اہلکنا من قریتن الا لہا منذرون ذکرا، اور آگے پڑھیں وما کنا ظالمین. یا یوں کر لیں کہ وما اہلکنا من قریت الا لہا منذرون، سانس لے لیں، پھر ذکر وما کنا ظالمین، دونوں صورتیں ممکن ہیں. اگر پہلی صورت اختیار کی جائے کہ ذکر کو منذرون سے متعلق کیا جائے تو صورت میں مفہوم یہ ہوگا کہ ہم جس بستی کو بھی ہلاک کرتے ہیں پہلے وہاں انبیاء کرام علیہ السلام یا ان کے نائبین بھیجے جاتے ہیں جو منذر ہوتے ہیں، ڈرانے والے ہوتے ہیں، خبردار کرنے والے ہوتے ہیں، تنبیہ کرنے والے ہوتے ہیں. لیکن وہ ڈرانے والے جو ہیں نصیحت کے طور پر ڈراتے ہیں، منذرون ذکرا، وہ جو ڈرانے والے ہیں وہ نصیحت کے طور پر ڈراتے ہیں. کیونکہ ڈرانا بھی دو قسم کا ہوتا ہے، یہ تو میں آپ کو ڈراؤں خوف زدہ کروں اور میں ڈرانا ہی مقصود ہو، دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ ڈرانا مقصود نہیں ہے بلکہ نصیحت کی جا رہی ہے کہ دیکھو اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا یا آپ نے یہ عادت نہیں چھوڑی یا آپ نے یہ کام نہیں چھوڑا تو اس کے یہی خوفناک نتائج نکل آئیں گے، آپ کو نقصان ہوگا. یہ ڈرانا نصیحت کا ڈرانا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے عجیب لفظ ذکر فرمایا کہ یہ جو انبیاء کرام علیہ السلام ہوتے ہیں یہ منذرون ہوتے ہیں، منذرین ہوتے ہیں، ڈرانے والے ہوتے ہیں، پر ان کا ڈرانا ویسی ڈرانا نہیں ہے جیسے آدمی دوسرے کو ڈراتا ہے خوف زدہ کرتا ہے. انبیاء کرام علیہ السلام کا مقصد خوف زدہ کرنا نہیں ہے، بلکہ انبیاء کرام علیہ السلام خوف زدہ کرنے کے لیے نہیں آتے. انبیاء کرام علیہ السلام تو بندوں کو اللہ تعالیٰ سے جوڑنے کے لیے آتے ہیں، بندوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا کرنے کے لیے آتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ اللہ تم سے محبت کرتا ہے، تم بھی اللہ سے محبت کرو. اللہ تم سے محبت کرتا ہے، تم بھی اللہ سے محبت کرو. اور وہ جو انذار ہوتا ہے ان کا ڈرانا یا خبردار کرنا، اس میں بھی ڈرانا مقصود نہیں ہوتا بلکہ نصیحت مقصود ہوتی ہے کہ بھئی دیکھو نصیحت کر رہا ہوں، یہ جو کام تم کر رہے ہو اس کا نتیجہ اچھا نہیں ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا وما اہلکنا من قرية الا لها منذرون ذکرا، ہم نے نہیں ہلاک کی کوئی بستی مگر اس بستی کے لیے ڈرانے والے ہوتے ہیں جو نصیحت کے طور پہ ڈراتے ہیں. یہ مطلب ہو گیا. یہ تو وہ صورت ہے جب ذکر پر آپ وقف کریں اور پچھلے آیت کے پچھلے جملے کے ساتھ اس کو ملائیں. لیکن دوسری صورت بھی ہو سکتی ہے کہ وما اہلکنا من قرية الا لها منذرون پہ وقف کر دیں اور پھر آگے پڑھیں ذکر وما کنا ظالمین، تو صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ ذکر اے هذا القرآن الذکر، یہ قرآن نصیحت ہے، یہ قرآن نصیحت ہے، ہر بستی میں ڈرانے والے آتے ہیں اور دیکھو یہ قرآن بھی نصیحت ہے. وما کنا ظالمین، اور ہم ظلم کرنے والے نہیں ہیں. دوسری بات یہ اللہ تعالی نے ذکر کی کہ ہم ظلم کرنے والے نہیں ہیں، اور یہ بات قرآن مجید نے کئی جگہوں میں ڈٹ کر کہی ہے. لا یظلم ربک احدا، تیرا پروردگار کسی پر ظلم نہیں کرتا. لا یظلم ربک احدا، تیرا پروردگار کسی پر ظلم نہیں کرتا. اس لیے کہ ظلم تو بدترین چیز ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے انسانوں کو روکا ہے کہ تم ظلم مت کرو، بیوی پر ظلم مت کرو، شوہر پر ظلم مت کرو، بچوں پر، پڑوسیوں پر، رشتہ داروں پر، ملازموں پر، ماتحتوں پر، غلاموں پر ظلم مت کرو. الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم تو قیامت کے دن ظلمتوں کی شکل میں ہوگا. تو جس چیز سے اللہ سبحانہ و تعالی نے تمام انسانوں کو روکا ہے ظلم مت کرو مت کرو مت کرو، تو اللہ تعالیٰ کیسے کر سکتے، ممکن ہی نہیں ہے. اس لیے یہاں فرمایا گیا کہ وما کنا ظالمین، ہم ظلم کرنے والے نہیں ہیں. اور وہاں فرمایا گیا لا یظلم ربک احدا، تیرا پروردگار کسی پر ظلم نہیں کرتا. اور ایک جو اور جگہ میں سورہ قاف میں فرمایا گیا وما ربک بظلام للعبید، تیرا پروردگار بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں. تو پہلی حقیقت اللہ تعالی نے یہ ارشاد فرمائی کہ جب بھی کسی بستی پر عذاب آتا ہے تو ایک دم نہیں آتا، بلکہ وہاں پہلے منذرون منذرین بھیجے جاتے ہیں، انبیاء کرام علیہ السلام یا ان کے نائبین بھیجے جاتے ہیں، اور وہ وہاں خبردار کرتے ہیں، ڈراتے ہیں، لیکن ان کا ڈرانا نصیحت کے طور پر ہوتا ہے، خبردار کرتے رہتے ہیں. جب وہ نہیں مانتے تو پھر وہ اپنی حرکتوں کے نتائج میں گرفتار ہوتے ہیں. یہ بھی میں عرض کر دوں کہ جو ہم کہتے ہیں نا اللہ کا عذاب آیا یا اللہ کے عذاب نے پکڑ لیا، حقیقت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے اپنے گناہوں کے جرم سے. اللہ نہیں کسی پر عذاب کرتا، یہ تو جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جیسا آپ بو گے ویسے ہی نکلے گا. آپ گندم بو گے تو جناب گندم نکلے گی، جو بو گے تو جو نکلے گی، کانٹے بو گے تو کانٹے نکلیں گے. تو یہ جو ہم کہتے ہیں کہ ظلم ہوا یعنی عذاب آیا، تو عذاب ایسا نہیں ہوتا کہ کی آدمی نے کچھ ہے عذاب کچھ آ گیا، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ وہ اس عمل کے اپنے بدترین نتائج ہوتے ہیں. اسی لیے انبیاء کرام علیہ السلام اور جو ان کے نائبین ہیں وہ یہ بتاتے رہتے ہیں کہ دیکھو یہ جو تم کام کر رہے ہو اس کے بہت برے نتائج ہیں، یہ جو تم شراب پی رہے ہو اس کے بہت برے نتائج ہیں، یہ جو تم کر رہے ہو اس کے بہت برے نتائج ہیں. تو یہ جو اللہ کا عذاب آتا ہے وہ حقیقت میں آدمی کے اپنے عمل کا نتیجہ ہوتا ہے. ایک زہر آپ کھائیں اور کوئی آپ کو ڈرائے کہ بھئی دیکھو زہر مت کھاؤ، اس کے یہ مصیبت برے نتائج نکلتے ہیں، پھر لیکن آپ نے کھا لیا زہر، اب اس کے بعد جو نتائج نکلیں گے وہ کہنے کو عذاب ہے لیکن حقیقت میں وہ عذاب نہیں ہے بلکہ آپ کے اپنے عمل کا نتیجہ ہے. اچھی چیز کھاتے تو اس کا نتیجہ اچھا نکلتا، آپ نے خراب چیز کھائی، بری چیز کھائی، اس کا نتیجہ برا نکلا. اور یہ عمل کے نتائج ہیں. احادیث سے بھی یہ بات ثابت ہے، ہم سبحان اللہ کہتے ہیں تو ایک درخت لگا دیا جاتا ہے، الحمدللہ کہتے ہیں تو ایک درخت لگا دیا جاتا ہے، جیسا جیسا عمل ویسا ویسا نتیجہ. تو بات ذرا آگے چلی گئی، بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالی جس بستی کو بھی ہلاک کرتے ہیں، اچانک ہلاک نہیں کرتے بلکہ پہلے وہاں منذرون بھیجے جاتے ہیں، نصیحت کرنے والے بھیجے جاتے ہیں، خبردار کرنے والے بھیجے جاتے ہیں، ڈرانے والے بھیجے جاتے ہیں. اور وہ ڈرانے والے ڈرانا مقصد نہیں ہوتا ان کا، نصیحت مقصود ہوتی ہے کہ دیکھو تم جو یہ کام کر رہے ہو اس کے برے نتائج نکلیں گے تمہارے حق میں. تو ایک بات تو یہ بتلائی، دوسری بات یہ بتائی کہ وما کننا ظالمین، اور ہم ظلم کرنے والے نہیں ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی انسان پر ظلم نہیں کرتا. اور اگر انسان کسی مرض میں، مصیبت میں، تکلیف میں گرفتار ہوتا ہے تو وہ اپنے عمل کی وجہ سے ہوتا ہے. ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت سارے جو اعمال ہیں ان کو تو معاف کر دیتا ہے، ان کے برے نتائج سے تمہیں بچا لیتا ہے. ورنہ اگر آدمی جو عمل کرے فوراً برا نتیجہ آ جائے تو آدمی کے لیے تو اس دنیا میں رہنا ہی مشکل ہو جائے، ممکن ہی نہ رہے، کیونکہ غلطیاں تو ہر وقت ہوتی رہتی ہیں، غلطیاں تو انسان سے ہر وقت ہی ہوتی رہتی ہیں. لیکن ویعفو عن کثیر، اللہ تعالیٰ بہت ساری غلطیوں سے درگزر کرتا ہے، یعنی ان کے برے نتائج سے آپ کو محفوظ کر دیتا ہے، لیکن پھر بھی کچھ اعمال کے نتائج برے نکل آتے ہیں آپ کے حق میں. تو ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. آگے اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید کا ذکر کیا، اور اس کا جو بات آگے کی جا رہی ہے اس کا جو مثبت پہلو ہے وہ تو پہلے گزر چکا ہے گزشتہ آیات کے اندر، کہ نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین، کہ یہ قرآن نازل کیا ہے روح امین نے، یعنی روح القدس نے، یعنی جبریل علیہ السلام نے آپ کے دل پر. اب یہاں جو اس کا منفی پہلو ہے وہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ اس قرآن میں شیاطین کا کوئی دخل نہیں ہے، اس قرآن میں شیاطین کا کوئی دخل نہیں ہے. اور یہ بات کیوں کہی جا رہی ہے؟ اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین پھیلانا شروع کیا تو ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک تھی اور پھیلا رہے تھے آپ قرآن کو. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی اعتراض وہ نہیں کر سکتے تھے کہ یہ آدمی اس آدمی کا کریکٹر خراب ہے, کیونکہ پوری زندگی ان کے سامنے تھی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کہتے تھے الصادق الوعد الامین, وہی سے پہلے آپ سے کہتے تھے کہ یہ آدمی سچا ہے, وعدے کو پورا کرنے والا ہے, امانت دار ہے. آپ کے اوپر کوئی انگلی نہیں لگا سکتا تھا آپ کے کیریکٹر کے اوپر. آپ سب کے حقوق ادا کرتے تھے, کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ آپ نے میرا حق ادا نہیں کیا یا میرا حق مار لیا, نعوذ باللہ من ذلک. تو آپ کی ذات پہ کوئی انگلی نہیں رکھ سکتا تھا. دوسری چیز تھی قرآن. قرآن جو آپ پیش کر رہے تھے وہ ایسا محیر العقول کلام تھا کہ وہ نہ شعر تھا اور نہ نثر تھا. اشعار کا جو وزن ہوتا ہے اس پر نہیں اترتا تھا وہ, اور عام نثر بھی نہیں تھا, کیونکہ عام نثر اس قدر خوبصورت لہجے میں نہیں پڑھی جا سکتی. قرآن جو ہے وہ خوبصورت لہجے میں پڑھا جاتا ہے, کشش ہے, لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں سننے کے لیے, اور معنی اس کے حیران کن تھے. تو قرآن مجید پہ انگلی رکھنا مشکل تھا, اب ان کے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کریں تو کیا کریں. اب انہوں نے کئی چیزیں ذکر کی جو قرآن مجید نے مختلف جگہوں میں ذکر کی ہیں. کبھی تو کہتے تھے کہ یہ شاعر ہے, اور تو کچھ کہہ نہیں سکتے تھے, یہ کہتے تھے شاعر ہے. لیکن یہ کہنا اس لیے غلط تھا کہ شاعر جو ہے وہ تو اوزان پہ شعر کہتا ہے, اور قرآن مجید کے اندر وہ وزن وہ تو نہیں ہے. کبھی کہتے تھے کہ یہ آدمی جادوگر ہے, تو جادوگر کیسے ہو, تو جادو اسے جادو کر دیتا ہے, اپنے کلام کو سنا کر لوگوں کو مسحور کر دیتا ہے, کبھی یہ کہتے تھے. کبھی یہ کہتے تھے کہ یہ کاہن ہے, وما ہوا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون. سورۃ الحاقہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے وما ہوا بقول شاعر اور وما ہوا بقول کاہن, تو یہ کہتے تھے مشرکین کہ یہ کاہن ہے, اور کاہن جو ہے ان کے اوپر شیاطین خبریں لے کر آتے ہیں, تو یہ جو پیشین گوئیاں بیان کرتا ہے اور وہ سچی نکلتی ہیں تو یہ کاہن ہے. اور کاہن کے اوپر شیاطین آتے تھے, تو گویا وہ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ اس کے اوپر شیاطین آتے ہیں. اس بات کو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں رد فرمایا کہ وما تنزلت به الشیاطین, شیاطین اس قرآن کو لے کر نازل نہیں ہوئے. وما ينبغي لهم وما يستطيعون, اور یہ قرآن شیاطین کے لیے مناسب ہی نہیں ہے. وما يستطيعون, اور وہ قرآن کو سنبھالنے کی استطاعت بھی نہیں رکھتے. انهم عن السمع لمعزولون, یہ شیاطین تو وحی کے سننے سے دور کر دیے گئے. تین باتیں کہیں اللہ تعالی نے, ایک یہ کہ شیاطین اس قرآن کو لے کر نازل نہیں ہوئے, یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو آیات سنا رہے ہیں وہ شیطان یا شیاطین لے کر نہیں آتے, آپ کاہن نہیں ہیں, آپ کے اوپر شیاطین نہیں آتے. پہلی وجہ یہ ذکر فرمائے کہ وما ينبغي لهم, یہ قرآن شیاطین کے لیے مناسب ہی نہیں ہے, کیونکہ شیاطین فساد پھیلاتے ہیں, شیاطین جو ہیں وہ لوگوں میں جھگڑے کراتے ہیں, شیاطین لوگوں کو برائیوں پر آمادہ کرتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری تعلیمات نیکیوں کی گرد گھومتی تھی, قرآن کی ساری تعلیمات جو ہیں وہ نیکیوں کی گرد گھومتی تھی. اس لیے یہ فرمایا وما ينبغي لهم کہ یہ قرآن شیاطین کے لیے مناسب نہیں ہے. وما يستطيعون, اور یہ قرآن کی کو سہار بھی نہیں سکتے. وما يستطيعون, یہ قرآن کو سہار نہیں سکتے. قلب مومن جو ہے وہ تو قرآن کو سہار سکتا ہے, لیکن مومن کے دل کے علاوہ کوئی اور چیز قرآن مجید کو سہار نہیں سکتی, خاص طور پر شیاطین کے دل جو ہیں وہ نہیں سہار سکتے. شیاطین تو شیاطین پہاڑ بھی نہیں سہار سکتے. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله, اگر یہ قرآن مجید پہاڑ کے اوپر نازل ہوتا تو تم اس کو دیکھتے کہ وہ پھٹ جاتا اللہ کے خوف سے. تو وما يستطيعون میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس قرآن مجید کو تو پہاڑ بھی نہیں سہار سکتے, یہ شیاطین کیسے سہاریں گے. تیسری بات یہ فرمائی کہ انہم عن السمع لمعزولون، کہ یہ شیاطین تو وحی کے سننے سے دور کر دیے گئے ہیں، کیونکہ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت نہیں ہوئی تھی شیاطین آسمانوں تک جاتے تھے اور جو غیب کی خبریں فرشتوں کو دی جاتی تھی ان میں سے کچھ اچک لیتے تھے، سن لیتے تھے، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو گئی اس کے بعد شیاطین کا آسمانوں پر داخلہ ممنوع کر دیا گیا، کوئی جاتا بھی تھا تو فاتبعہ شہاب ثاقب، اس کو شہاب ثاقب مار کر وہاں سے دور کر دیا جاتا تھا، کیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شیاطین جو ہے وہ یہ قرآن مجید لا ہی نہیں سکتے، سن ہی نہیں سکتے، قرآن مجید تو کہ بس میں نہیں. ویسے بھی اس زمانے کے جو کاہن تھے اور آج کل کے جو کاہن جادوگر ہیں وہ کبھی بھی خیر کی تعلیم نہیں دیتے. اگر آپ نے فتنہ فساد پھیلانا ہے، کسی کو مروانا ہے، کسی کو خراب کرنا ہے تو آپ جادوگر کے پاس جائیں گے. جادو ہے، کاہن ہے، ان کا کام معاشرے میں فساد پھیلانا ہے. اور انبیاء کرام علیہم السلام اور ان کے جو نائبین ہیں ان کا کام فساد کو دور کرنا ہے. زمین آسمان کا فرق ہے. شیاطین کا کام کچھ اور ہے، فرشتوں کا کام کچھ اور ہے، کاہنوں کا کام کچھ اور ہے، انبیاء کرام علیہ السلام ان کے نائبین کا کام کچھ اور ہے. اس لیے قرآن نے یہاں فرمایا وما تنزلت به الشیاطین، کہ شیاطین اس قرآن مجید کو لے کر نازل نہیں ہوئے. وما ينبغي لهم، اور یہ قرآن شیاطین کے لیے مناسب ہی نہیں ہے، کیونکہ شیاطین فساد کا کام کرتے ہیں، قرآن اصلاح کا کام کرتا ہے، وہ شر کا کام کرتے ہیں، قرآن خیر کا کام کرتا ہے. وما یستطیعون، اور شیاطین اس قرآن کو سہار نہیں سکتے، پہاڑ نہیں سہار سکتا، شیاطین کیسے سہار لیں گے. انہم عن السمع لمعزولون، اور یہ شیاطین وحی کے سننے سے دور کر دیے گئے ہیں، علیحدہ کر دیے گئے ہیں، یعنی ان کو یہ اجازت نہیں ہے کہ یہ آسمان کے قریب بھی جائیں یا وحی کی کوئی بات سنیں. یہ ساری باتیں اللہ تعالی نے ذکر فرما دی. اب خطاب ہے آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، فلا تدعوا مع اللہ الہا آخر فتکون من المعذبین، آپ اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکاریے، کسی معبود کو مت پکاریے، ورنہ آپ ان لوگوں میں سے ہو جائیں گے جن کو عذاب دیا جاتا ہے. وانذر عشیرتک الاقربین، اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے. واخفض جناحک لمن اتبعک من المؤمنین، اور جو مؤمنین آپ کی پیروی کرنے والے ہیں ان کے سامنے اپنے بازو کو جھکا دیجیے. فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، اور اگر وہ آپ کی نافرمانی کریں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں بری ہوں ان کاموں سے جن کو تم کرتے ہو. وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ، اور آپ بھروسہ کیجئے اس اللہ پر جو غالب ہے، رحم کرنے والا ہے. اب یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی نصیحتیں کی گئیں، کئی حکم دیے گئے. پہلا حکم دیا گیا کہ فلا تدعوا مع اللہ الہاً آخر فتکون من المعذبین، آپ اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو مت پکاریے کہ آپ ان لوگوں میں سے ہو جائیں گے جن کو عذاب دیا جاتا ہے. اس میں بہت واضح انذار ہے، خبردار کر دیا گیا ہے کہ اللہ کی کسی سے رشتہ داری نہیں ہے، اللہ کی کسی سے نہ رشتہ داری ہے نہ ایسی دوستی ہے کہ جو جناب ذات سے وابستہ ہو. جو اللہ کی بات مانتا ہے اس پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اور اگر کوئی اللہ کی بات نہیں مانے گا، اللہ کے ساتھ شرک کرے گا تو وہ کوئی بھی ہو اس پر عذاب ہوگا. اب یہاں خطاب کیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو مت پکاریے، ورنہ آپ ان لوگوں میں سے ہو جائیں گے جن کو عذاب دیا جاتا ہے. حالانکہ ممکن ہی نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیر اللہ کو پکاریں. آپ تو آئے ہیں، آپ کی تو بعثت ہی اس لیے ہوئی ہے کہ آپ لوگوں کو شرک سے نجات دیں. لیکن فرض کر لیا گیا، اور فرض کرنے کے بعد پھر یہ بات فرما دی گئی کہ کوئی اور تو کوئی اور، اگر آپ سے بھی خدا نہ خواستہ علی سبیل الفرض فرض کر لیتے ہیں کہ یہ غلطی ہو جائے تو جس سے کفر اور شرک کی غلطی ہوگی، فتکون من المعذبین. اور اسی میں ہر عالم مبلغ داعی کے لیے بڑا سبق ہے کہ آپ کبھی اپنے اوپر ناز نہیں کر سکتے، کبھی آپ اپنے اوپر ناز نہیں کر سکتے. انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی ناز سے بچایا جاتا ہے، انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی انذار کر دیا جاتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنے مہربان ہیں کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، پورے قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بھری ہوئی ہے، جگہ جگہ تعریف ہے. عزیز علیہم علیتم، حریص علیکم، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. لیکن کبھی کبھار دھمکا بھی دیا جاتا ہے یہ بتانے کے لیے کہ رشتہ داری کسی سے نہیں ہے اللہ کی، یا تو حق کی پیروی ہے، ایمان اور کفر کا مسئلہ ہے. اس لیے ہر مبلغ داعی عالم کو اپنے اعمال کا خیال رکھنا ضروری ہے، ڈرتے رہنا چاہیے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں. ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جتنا علم دین زیادہ صحیح علم دین ہوگا اتنا ہی اللہ کا خوف اس کے دل میں زیادہ ہوگا. انما یخش اللہ من عباده العلماء، جتنا علم صحیح بڑھتا جائے گا اتنا ہی خدا کا خوف بڑھتا جائے گا، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اللہ کی پکڑ کسی بھی آ سکتی ہے، نہ عالم اس سے بچ سکتا ہے نہ غیر عالم بچ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرما. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا، اور مقصد آپ کو نہیں ہے، مقصد تو امتیوں کو ہم جیسے کو ڈرانا ہے کہ فلا تدعو مع اللہ الہا آخر، تو اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو مت پکاریے. فتکون من المعذبین، کہ آپ ان لوگوں میں سے ہو جائیں گے جن کو عذاب دیا جاتا ہے. وانذر عشیرتک الاقربین، اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے. وانذر عشیرتک الاقربین، اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے. یہ جو آیات ہیں جو اس وقت پڑھی جا رہی ہیں یہ بالکل ابتدا اسلام کی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ شروع کے دو تین سال کے دوران یہ آیات نازل ہوئی. پہلے آپ کو تبلیغ کا حکم نہیں تھا، پھر آہستہ آہستہ آپ کو تبلیغ کا حکم دیا گیا، اور ابتدا یہاں سے کی گئی کہ انذر عشیرتک الاقربین، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور آپ نے سب سے پہلے تبلیغ شروع کی اپنے قریبی رشتہ داروں کو، اور یہی انبیاء کرام علیہ السلام کا اور خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فداہ ابی و امی کی کا سنت طریقہ ہے کہ آدمی سب سے پہلے قریب سے اپنا شروع کرے، گھر ہے اور محلہ ہے، آہستہ 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 اپنا دائرہ بڑھاتے رہے. حال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دین تو پہنچانا تھا پوری دنیا میں، لیکن آپ کو حکم یہ ہوا کہ سب سے پہلے آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو تبلیغ کرنا شروع کریں، ڈرانا شروع کریں، خبردار کرنا شروع کریں. اس لیے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والی آپ کی بیوی تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، آپ کے دوست تھے حضرت ابو بکر صدیق، آپ کے غلام تھے حضرت زید ابن حارثہ، اور آپ کے چچازاد بھائی تھے علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ جو آپ کے گھر میں رہتے تھے. تو قریب کے رشتہ داروں کو دین کی تبلیغ کرنا یہ سب سے مقدم ہے، پھر اس کے بعد دائرہ آپ بڑھائیں گے، پھر اور بڑھائیں گے، پھر اور بڑھائیں گے، پھر اور بڑھائیں گے، اور یہ طریقہ اختیار کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا انذر عشیرتک الاقربین، آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے. اور روایات میں آتا ہے کہ آپ کوہ صفا پر تشریف لے گئے، پہاڑی پر چڑھے اور آپ نے زور زور سے اعلان کیا یا بنی فہر، یا بنی عبد المطلب، یا بنی ہاشم. فخص و عم، روایات میں آتا ہے کہ آپ نے جو قریب کے قبائل تھے، قریب کا خاندان تھا، اس کو بھی ذکر کیا، بنو ہاشم، بنو عبد المطلب، بنو عبد المطلب، بنو حاشم، پھر بنو فہر، پھر بنو قصی، سب کا ذکر کیا، سارے جمع ہو گئے، کیونکہ آپ پکار رہے ہیں. جب سب جمع ہو گئے تو آپ نے فرمایا کہ تم یہ بتاؤ کہ اگر میں تمہیں خبر دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تمہارے اوپر حملہ کرنا چاہتا ہے تو کیا تم میری تصدیق کرو گے؟ اکنتم مصدقیہ؟ تو سب نے کہا کہ ہم تمہاری تصدیق کریں گے، کیونکہ ما جربنا علیک کذبا، کیونکہ زندگی بھر ہم نے کبھی بھی تمہارے اوپر جھوٹ کا تجربہ نہیں کیا، کبھی آپ کی زبان سے جھوٹ ظاہر نہیں ہوا. آپ نے فرمایا تو ٹھیک ہے، جب یہ بات ہے تو فإنی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، اب میں تمہیں ڈرا رہا ہوں کہ اگر تم نے توحید اختیار نہ کی اور شرک کو اور بتوں کو نہ چھوڑا تو اللہ کا عذاب آئے گا، چاہے دنیا میں آئے چاہے مرنے کے بعد آئے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تبلیغ شروع کی، اور یہی وہ موقع تھا جہاں ابو لہب نے یہ کہا کہ تباً لک الہذا جمعتنا، تیرے لیے ہلاکت ہو، کیا تو نے اس لیے ہمیں جمع کیا تھا؟ اس پر آیت نازل ہوئی، سورت نازل ہوئی، تبت یدا ابی لہب و تب، تفسیر مشہور ہے. ایک تو آپ نے یہ کیا کہ آپ نے کھڑے ہو کر صفا پہ سب کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد ان کو عمومی خطاب کیا جس کا مختصر خلاصہ ابھی میں نے ذکر کیا. اس کے علاوہ آپ نے ایک دعوت کی، کھانا کیا، اور اس میں آپ نے اپنے قریب کے رشتہ داروں کو جو 30 سے کچھ زیادہ تھے ان کو جمع کیا، بہت قریب کے لوگ، اور ان کے سامنے یہ دین کی بات رکھی کہ اللہ تعالی نے مجھے بھیجا ہے توحید کے لیے تاکہ تم جن گناہوں میں مبتلا ہو ان کو چھوڑو اور ظلم مت کرو، قتل مت کرو وغیرہ وغیرہ، اور توحید اختیار کرو، اللہ سبحانہ و تعالی کی سے محبت کرو اور اپنی آخرت کی تیاری کرو. تو آپ نے ایک دعوت کی، اس دعوت میں آپ نے سب کو خطاب کیا، بلکہ اس دعوت میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ نے ہر ایک کو بھی علیحدہ علیحدہ اپنی پھپھی کو کہا، یا صفیہ لا اغنی عنک من اللہ شیئا، پھپھی صفیہ میں اللہ کے عذاب سے آپ کو نہیں بچا سکتا. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آپ کی صاحبزادی بچی تھی چھوٹی، آپ نے ان سے فرمایا یا فاطمہ سلینی من مالی ما شئتی، تم میرے مجھ سے جو مال لینا چاہتی ہو لے لو، میں تمہیں مال دے دوں گا، لا اغنی عنک من اللہ شیئا، لیکن اللہ کے عذاب سے تمہیں نہیں بچا سکتا. آپ نے گھر والوں کو بھی یہ کہا، اور یہ جو آپ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو جملہ فرمایا، بڑا عجیب جملہ ہے، بیٹی کو گھر والوں کا آپ ہی کر فرما رہے ہیں کہ جو مال لینا ہے وہ لے لو، میں دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن تمہیں میں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا. اور اسی لیے میں ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ یہ جو قریب کے لوگوں میں دین کا کام کرنا ہے، رشتہ داروں میں، یہ صرف وہ شخص کر سکتا ہے جو رشتہ داروں کے، گھر والوں کے حقوق ادا کرتا ہوں، ورنہ آپ کو دور دور جا کے تبلیغ کرنی پڑے گی، آپ پھر قریب میں نہیں کر سکتے، کیونکہ قریب میں تو آپ تبلیغ اس وقت کرو، دیکھو دور کے لوگ ہیں نا، صرف آپ کی شکل دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں بڑے نیک آدمی ہیں، لیکن جو قریب کا آدمی ہے جہاں آپ نے پرورش پائی ہے ان کو ساری آپ کی حرکتیں معلوم ہوتی، وہاں تو آپ جب کھڑے ہو کر دین کا کام کرو گے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ نے کسی کا پیسہ مارا ہوا نہ ہو، آپ نے لوگوں کے حقوق ادا کیے ہوئے ہوں. آپ جب تک لوگوں کے حقوق ادا نہیں کریں گے آپ قریب میں کھڑے ہو کر دین کا کام نہیں کر سکتے، پھر آپ کو میلوں دور جانا پڑے گا، وہاں جا کر آپ ان کو کچھ دین کا کام کر لو قریب میں نہیں کر سکتے. قریب میں صرف وہ آدمی ہو کے دین کا کام کر سکتا ہے جو لوگوں کے حقوق ادا کرنے والا ہو، الصادق الوعد الامین ہو، سچا ہو، وعدے کو پورا کرنے والا ہو، امانت دار ہو، لوگوں کو پتا ہو کہ جھوٹ نہیں بولتا یہ شخص، یہ لوگوں کا پیسہ نہیں مارتا، یہ لوگوں کا حق ادا کرنے والا ہے. تو آپ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے یہ بات فرمائی، سلینی من مالی ما شئتی، اے فاطمہ تم پیسے لینا چاہو مجھ سے لے لو، میں باپ ہوں، پیسے تمہارے پر خرچ کر سکتا ہوں، لیکن اللہ کے عذاب سے تمہیں نہیں بچا سکتا. کیسی اس میں نصیحت ہے کہ میں باپ ہوں جو تمہارے حق ہے تمہیں ہر قیمت پہ دوں گا، خود بھوکا رہوں گا تمہیں دے دوں گا، لیکن جہاں تک معاملہ ہے اللہ کے عذاب کا، اللہ کے عذاب سے میں کسی کو نہیں بچا سکتا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت پر عمل کیا. اس آیت میں حکم تھا انذر عشیرتک الاقربین، آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے. چنانچہ آپ نے کوئی صفا پر بھی تشریف لے گئے، وہاں سب رشتہ داروں کو ڈرایا، پھر اس کے بعد آپ نے دعوت کی، اس میں قریبی رشتہ داروں کو ڈرایا، اور اس طریقے سے دین کا کام پھیلنا شروع ہوا. اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب آپ دین کا کام کرتے ہیں، یا یوں کہہ لیجئے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فدا و ابی و امی نے دین کا کام شروع کیا، کچھ لوگوں نے قبول کیا، کچھ لوگوں نے قبول نہیں کیا. آپ کے چچا زاد بھائی جو گھر میں رہتے تھے انہوں نے قبول کر لیا، آپ کی بیوی نے قبول کر لیا، آپ کے دوست نے قبول کر لیا، آپ کے غلام نے قبول کر لیا. یہ وہ لوگ تھے جو 24 گھنٹے آپ کے ساتھ رہتے تھے، صبح شام آپ کو دیکھتے تھے، جانتے تھے کہ یہ باہر سے کیسا ہے، اندر سے کیسا ہے. انہوں نے قبول کر لیا، جانتے تھے کہ یہ شخص الصادق الوعد الامین ہے. لیکن بہت سارے رشتے دار وہ تھے کہ جنہوں نے قبول نہیں کیا، بلکہ آپ کی مخالفت پر اتر آئے، جیسے ابو لہب، ابو جہل وغیرہ وغیرہ. اب اللہ سبحانہ و تعالی نے دونوں قسم کے لوگوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دی. پہلے تو یہ فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو آپ ڈرائیے. وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین میں سے جو آپ کی پیروی کرے ان کے سامنے اپنا بازو جھکا دیجیے. خفض الجناح، جب پرندہ اڑتا ہے تو اپنے پرندوں کو، اپنے پروں کو اوپر کرتا ہے تو اوپر جاتا ہے، اور جب وہ نیچے آنا چاہتا ہے تو اپنے پروں کو جھکا دیتا ہے، سکیڑ لیتا ہے تو نیچے آ جاتا ہے. تو یہ قرآن مجید نے وہ عربی محاورہ استعمال کیا کہ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ، اپنا بازو جھکا دیجئے، اپنا بازو جھکا دیجئے، لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، ان مومنین کے لیے جو آپ کی پیروی کرنے والے ہوں. معلوم ہوا کہ جو قریب کے رشتہ دار ہیں، جو آپ کی بات ماننے والے ہیں، ان کے ساتھ آپ کو تواضع کا راستہ اختیار کرنا پڑے گا، سر جھکا کے، کندھے جھکا کے ان کے ساتھ رہنا پڑے گا، تب آپ کی محبت ان کے اندر پیدا ہوگی، ورنہ لوگ آپ سے خوف زدہ رہیں گے، لوگ آپ سے نفرت کریں گے. محبت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب آپ تواضع اختیار کرو گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اپنا بازو جھکا دیجئے ان لوگوں کے لیے، ان مومنین کے لیے جو آپ کی پیروی کرنے والے ہیں. فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، اور اگر وہ آپ کی نافرمانی کریں تو آپ کہہ دیجئے کہ بے شک میں بری ہوں ان تمام کاموں سے جن کو تم کرتے ہو. فَإِنْ عَصَوْكَ، اور اگر وہ آپ کی نافرمانی کریں، فقل انی بری مما تعملون، تو آپ کہہ دیجئے کہ بے شک میں بری ہوں ان تمام گناہوں سے جن کو تم کرتے ہو. اب یہاں دونوں قسمیں ہو گئیں کہ جو آپ کی پیروی کرنے والے مومن ہیں ان کے سامنے اپنا بازو جھکا دیجئے، اور جو آپ کی نافرمانی کرنے والے ہیں، آپ کی بات ماننے والے نہیں ہیں، تو کیا کریں ان کے ساتھ؟ فرمایا فقل انی بری مما تعملون، میں بری ہوں ان کاموں سے جن کو تم کرتے ہو، یعنی میں تمہارے ان کاموں کے ساتھ میں شریک نہیں ہوں. معلوم ہو کہ آدمی کو گناہوں سے برات کر لینی چاہیے، اور اسی لیے جب آپ تبلیغ کر لیں اور ان کے گناہوں سے آپ برات کا اظہار کر لیں، اس کے بعد سامنے جو مخاطب ہیں وہ اگر کوئی گناہ کر رہے ہوں، اس کے آپ شرن کوئی ذمہ دار. آج کل ایک بات بہت پھیلائی جا رہی ہے کہ پورے محلے میں جو گناہ ہوگا اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے، یا کہیں کراچی میں جو گناہ ہوگا اس کے ذمہ دار ہم ہوں گے. حالانکہ ایسی کوئی بات شریعت میں نہیں ہے. قرآن شریعت میں تو ہے کہ لا تزر وازرۃ وزر اخرى، کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتا. حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کے ذمہ دار نہیں ہے، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی تبلیغ میں کوئی کمی نہیں کی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے ذمہ دار نہیں ہے، کیونکہ آپ نے اپنی طرف سے تبلیغ میں کوئی کمی نہیں کی. جب آپ تبلیغ کر دیں، دعوت کر دیں، ان کے گناہوں سے برات کا اظہار کر دیں، پھر آپ بری ہیں. اس کو قرآن کہہ رہا ہے فَإِنْ عَصَوْكَ، اگر وہ لوگ آپ کے نافرمانی کریں، فقل انی بری مما تعملون، تو آپ کہہ دیجئے کہ میں بری ہوں ان تمام کاموں سے جن کو تم کر رہے ہو، جو تم کر رہے ہو تم جانو، تمہارا کام جانے، نتائج تمہیں خود بھگتنے ہوں گے، میں بری ہوں اس سے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے دونوں قسم کے لوگوں کے بارے میں ذکر فرما دیا کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، ان میں سے جو مومنین آپ کی پیروی کریں ان کے سامنے اپنے بازو کو جھکا دیجئے، اور جو آپ کی نافرمانی کریں ان کے بارے میں ان سے کہہ دیجئے کہ جو کچھ تم گناہ کر رہے ہو اس سے میں بری ہوں. آگے فرمایا وتوکل علی العزیز الرحیم، اور آپ بھروسہ کیجئے اس اللہ پر جو غالب ہے رحم کرنے والا ہے. الذی یراک حین تقوم، جو آپ کو دیکھتا رہتا ہے جب آپ کھڑے ہوتے ہیں، جو آپ کو دیکھتا رہتا ہے جب آپ کھڑے ہوتے ہیں. ایک جگہ میں قرآن مجید نے یہی بات دوسرے انداز سے ارشاد فرمائی، واصبر لحکم ربک فانک باعیننا، آپ اپنے رب کے فیصلوں کے سامنے صبر کیجئے کیونکہ آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں. آدمی کبھی بہت غمزدہ ہوتا ہے، دکھی ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی طرح طرح کے دکھ تھے، خاص طور پر اس بات کا دکھ کتنی محنت کرتا ہوں اور یہ لوگ میری بات صحیح طرح سنتے سمجھتے نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالی نے فرمایا آپ صبر سے کام لیجئے، ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں. اگر آپ کو اطمینان ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، آپ کے دل کو ایک سکون دے گا کہ اور کوئی نہیں دیکھ رہا، میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے جو ماں سے زیادہ مہربان، باپ سے زیادہ مشفق ہے. تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ بھروسہ کیجئے اس اللہ پر جو غالب ہے رحم کرنے والا ہے. الذی یراک حین تقوم، جو آپ کو دیکھتا ہے جس وقت میں آپ کھڑے ہوتے ہیں. وتقلبک فی الساجدین، اور آپ کی نقل و حرکت دیکھتا ہے سجدہ کرنے والوں میں. انہ ہو السمیع العلیم، بے شک اللہ، بے شک وہ سننے والا ہے جاننے والا ہے. اب یہاں الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین کے اندر تین تفسیریں ہو سکتی ہیں، کی گئی ہیں. پہلی تفسیر یہ ہے کہ یراک حین تقوم سے انفرادی نماز مراد ہے جیسے تہجد ہے، اور تقلبک فی الساجدین سجدہ کرنے والوں میں آپ کی نقل و حرکت، اس سے مراد نماز با جماعت ہے کہ جس میں سجدہ کرنے والوں کے ساتھ آپ بھی ہوتے تھے. یہ پہلی تفسیر ہے. دوسری تفسیر یہ کی گئی کہ حین تقوم سے نماز مراد ہے، اور تقلبک فی الساجدین سے نمازیوں کے ساتھ میل جول مراد ہے، کیونکہ آپ کا اٹھنا بیٹھنا سجدہ کرنے والوں میں تھا، نمازیوں میں آپ کا سجدہ اٹھنا بیٹھنا تھا، تو تقلب کہتے ہیں نقل و حرکت کو. تیسری تفسیر یہ بھی کی گئی ہے کہ تقلبک فی الساجدین کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے آبا و اجداد کی پشت سے چلے آ رہے ہیں، اور جتنے آپ کے آبا و اجداد تھے سارے کے سارے ساجدین تھے، سب کے سب موحد تھے، اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، ہم تو اس وقت سے آپ کو دیکھتے چلے آ رہے ہیں. یہ تینوں تفسیریں کی گئی ہیں، مفسرین نے تینوں تفسیریں کی ہیں. تو فرمایا بھروسہ کیجئے اس اللہ پر جو غالب ہے رحم کرنے والا ہے، جو آپ کو دیکھتا ہے جب آپ کھڑے ہوتے ہیں، اور دیکھتا ہے آپ کی نقل و حرکت کو ساجدین میں. انہ ہو السمیع العلیم، بے شک وہ اللہ سننے والا ہے جاننے والا ہے. وقت جو کہ پورا ہو گیا اس لیے دوبارہ ترجمہ چھوڑ دیتے ہیں. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا کا بھی وقت نہیں ہے، بس انشاءاللہ نماز کی